40 افریقی اور امریکہ اور اوشنیا کے 8 ملکوں کے تاجروں اور دیگر شخصیات نے اس نمائش میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایرانی کمپنیوں اور غیر ملکی تاجروں اور عہدیداروں کے مابین متعدد معاہدوں اور سمجھوتوں پر بھی دستخط ہوئے۔ سب سے زیادہ تاجر دوست اور برادر ملک پاکستان سے ایران آئے تھے، جن کی تعداد 400 بتائی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرنے اور فلسطینیوں پر سینی مظالم کی منظر کشی کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسماعیل بقائی نے صحافت کی آزادی کے عالمی دن کے موقع پر ان صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور سہنیوں کی حیوانیت کی منظر کشی کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان تمام صحافیوں، فوٹوگرافروں اور کیمرہ مینوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر گزشتہ 2 سال کے دوران سینیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی حقیقت کو ثابت کیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم آج ان 200 سے زیادہ صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے فلسطینیوں کے ناقابل بیان رنج و الم اور سینیوں کے ہاتھوں مسلسل جارحیت اور نسل کشی کی منظر کشی کی اور حقیقت کو ہمیشہ کے لیے درج کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ ان میں سے بہت سے صحافی جو حقانیت کا پردہ فاش کرنا چاہتے تھے نسل کشی کے منصوبے کے بھینٹ چڑھ گئے۔ قابل ذکر ہے کہ ہر سال 3 مئی کا دن عالمی یوم آزادی صحافت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سامعین، آزادی صحافت کا عالمی دن 3 مئی کو ایسے میں منایا گیا کہ جب سہنی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر سہنی حکومت کی فلسطین، خاص طور سے غزہ میں 1.5 سال سے زائد عرصے سے جاری جارحیت میں صحافیوں کا کردار بھی خراج تحسین کے لائق ہے، اور جس طریقے سے اپنی جانوں پر کھیل کر صحافیوں نے اسرائیلی جارحیت کی کوریج کی وہ نہ فقط ناقابل بیان ہے بلکہ اسی راہ میں اب تک غزہ میں 211 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور اس کے حامیوں کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں صحافیوں کا کردار قابل تحسین ہے۔ غاصب سینی حکومت کے ہاتھوں نامہ نگاروں اور صحافیوں کے قتل کا مقصد حقیقت کو چھپانا اور صحافیوں کو ڈرانے کی کوشش ہے تاکہ وہ اپنے فرائض انجام نہ دیں اور فلسطین سے متعلق خبریں منظر عام پر نہ آ سکیں۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کا آغاز 1993 عیسوی میں ہوا۔ اس دن کی باقاعدہ منظوری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دی تھی۔ یہ دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض کی بجا آوری کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگی کو درپیش خطرات کے متعلق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اس دن کے انعقاد کی ایک وجہ معاشرے کو یہ یاد دلانا ہے کہ عوام کو حقائق پر مبنی خبریں فراہم کرنے کے لیے کتنے صحافی اس دنیا سے چلے گئے اور کئی پس دیوار زندان میں ہیں۔ کمیٹی تو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 1952 سے 2025 تک 1402 سے زائد صحافی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ فرائض کی انجام دہی کی پاداش میں زندان میں قید کیے جانے والے صحافیوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ تامین اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, مومن کون ہے یہ پہچاننا آسان کام نہیں ہے. ویسے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے مومن کہا جائے, لیکن اس کے جو اعمال ہیں اس کے لحاظ سے ہر انسان کو مومن نہیں کہا جا سکتا. مومن کون ہے, اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں کہ مومن صرف وہ ہے کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے گناہ اور باطل میں مبتلا نہ کرے, اور جب وہ ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق بات سے دور نہ کرنے پائے. آپ آگے فرماتے ہیں, اور مومن وہ ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو جائے تو یہ قدرت یا یہ اقتدار اسے ناحق چیز کی طرف تجاوز میں گرفتار نہ کر دے. جب ان خصوصیات کا حامل انسان ہوگا تب جا کر اسے مومن کہا جا سکتا ہے. تو سامعین, اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جام جم کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ یمن نے غاصب صہیونی حکومت کے فضائی محاصرے کا آغاز کر دیا، تل اویو کی جانب جانے والی سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ قیادت کی رائے فضل الخطاب ہے، صدر ڈاکٹر پزشکیان کا بیان۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی سرخیاں کچھ یوں ہیں۔ لبنان میں پہلے مرحلے میں انتخابات میں حزب اللہ کی واضح برتری۔ یمن نے بحیرہ احمر کے بعد اسرائیل کے لیے فضائی حدود کو محدود کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران پر حملے کی صورت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ایران کے وزیر دفاع کا واضح اعلان۔ صدر ڈاکٹر پزشکیان نے شہید صدر رئیسی کے والدہ کے گھر جا کر ان کی عیادت کی۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی بعض سرخیاں۔ پاکستان کا زمین سے زمین پر مار کرنے والے شارٹ رینج میزائل فتح کا کامیاب تجربہ۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کاروائیاں، 8 خارجی دہشت گرد ہلاک، جوان شہید۔ انتونیو گوٹیرس کی پاکستان اور بھارت کو امن کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ پاکستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار ڈان کی بعض سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مسئلہ کشمیر کے حل، بھارت پر سندھ تاس معاہدے کے احترام پر زور۔ سندھ تاس معاہدے کی معطلی انسانیت کے خلاف جرم ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ بھارت کی تمام ریاستوں کو مؤثر شہری دفاع کے لیے فرضی مشقیں شروع کرنے کا حکم۔ اسرائیلی فوج کے ایک ہی دن میں یمن، لبنان، شام اور غزہ پر حملے، 54 فلسطینی شہید۔ سامعین، اخبار ایکسپریس کے کالم کا عنوان ہے، اسرائیلی یونٹ 4200 کیا ہے؟ کالم نگار وسط اللہ خان لکھتے ہیں کہ سب سے اچھی درسگاہ وہ دشمن ہے جو بھاری پڑ رہا ہو۔ ایسے دشمن سے نپٹنے کے لیے اس کی نفسیات، کامیابیوں اور ناکامیوں کے اسباب، کمزور اور طاقتور پہلوؤں کو جاننا لازمی ہوتا ہے۔ بصورت دیگر وہ آپ کو ہر سمت سے مارتا رہے گا اور آپ اندھیارے میں ٹامکٹویاں مارتے رہ جائیں گے۔ دشمن کی بربریت کی مذمت، احتجاجی جلسے جلوس، سفارتی سیاسی و اقتصادی بائیکاٹ ضرور کیجیے اور حقہ پانی بند کرنے کی آواز بھی زندہ رکھیے، مگر محض علامتی اقدامات سے کیا آپ کسی فتین دشمن پر غلبہ پا سکتے ہیں یا اس کے ہوش ٹھکانے لا سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں نے خود سے کبھی یہ پوچھا ہوگا کہ عربوں اور دیگر مسلمانوں کے بارے میں اسرائیل جتنا جانتا ہے، کیا ہم بھی اسرائیل کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اپنی آگہی بڑھانے کے لیے منہ سے جھاگ نکالنے اور ہوا میں مکے چلانے اور ایک بین الاقوامی در سے دوسری بین الاقوامی چوکھٹ کا طواف کرنے کے سوا عملاً اور شعوراً ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس تناظر میں اسرائیلی فوج کے سب سے بڑے یونٹ میں جھانکنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کا سب سے کم تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر موساد اسرائیل کی پہلی دفاعی لائن ہے تو یونٹ 8200 جارحانہ دفاع کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس یونٹ کا عبرانی نام یہیدا شمون متائم ہے۔ اسے آپ فوج کی انٹیلیجنس کور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے خفیہ آپریشن کرنا، کوڈ بریکنگ، سگنل انٹیلیجنس، کاؤنٹر انٹیلیجنس، بیرونی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے رجحانات اور مواد پر نظر رکھنا، اور اس کا تجزیہ کر کے ممکنہ دشمنوں اور دوستوں کی سوچ اور سرگرمیوں سے آگاہ رہنا ہے. یونٹ 8200 سائبر جنگ کا ہر اول دستہ ہے اور ہر اول دستہ ہے اور سائبر جنگی آلات کی تیاری، استعمال اور فوج کی تمام شاخوں کی بھرپور اور مربوط سائبر مدد بھی یونٹ 8200 کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. یونٹ 8200 کی تکنیکی و پیشہ ورانہ مہارت امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی این ایس اے کے ہم پلہ تصور کی جاتی ہے، اور دونوں اداروں اور اسی طرح کے دیگر مغربی ریاستی اداروں کے مابین باہمی تعاون کی ایک مضبوط زنجیر قائم ہے. یونٹ 8200 کا سب سے بڑا سگنلنگ مرکز جنوبی اسرائیل کے صحرائے نجف میں واقع ہے. اس کا شمار برقی سراغ رسانی کی 5 بڑے عالمی تنصیبات میں ہوتا ہے. اس مرکز سے آس پاس کی بحری گزرگاہوں میں جہازوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جاتی ہے. سامعین، اب ہم ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلے اخبار صحافت کی بعض سرخیوں پر ایک نظر. وقف ترمیمی قانون کے نفاذ پر عبوری روک برقرار، سپریم کورٹ فیصلے کا کرنا ہوگا انتظار. اب نئے چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت 15 مئی کو. پہلگام حملہ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات. امید ہے جسٹس گوئی عبوری فیصلہ سنائیں گے ارشد مدنی. ذات پر مبنی نظام ایک غلطی اور پنڈتوں کی تخلیق، موہن بھاگوت. کانپور، 5 منزلہ عمارت میں آتش زدگی کا اندوہناک واقعہ، ایک ہی کنبے کے 5 افراد کی موت. ہند جاپان کا دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے عالمی تعاون پر زور. سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کے ادارے کا عنوان ہے ٹرمپ کا نیا شگوفہ. اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کی ٹیریف وار سست رفتار تو ہو گئی ہے، مگر یہ امکان کم ہے کہ موصوف اپنی ضد چھوڑ دیں گے. خیال کیا جاتا ہے کہ اس دوران ان کے رفقائے کار الگ الگ ملکوں سے ٹیریف پر گفت و شنید کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنا مفاد مقدم رکھیں. اگر وہ ایسا ہی کر رہے ہیں تو یہ تجارت کے بنیادی اصول سے انحراف ہے، جو فروخت کار اور خریدار دونوں کے مفاد کی ضمانت دیتا ہے. اس سے ان کے مذاکرات کی کامیابی مشکوک رہے گی، اور ٹرمپ کا خواب یعنی امریکہ گریٹ اگین کبھی پورا نہیں ہو سکے گا، خواہ وہ تیسری میعاد کے لیے ہی منتخب کیوں نہ ہو جائیں. ٹرمپ کا مسئلہ ان کا پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں آنا ہے. اس زیادہ طاقت نے انہیں پہلے سے زیادہ پرجوش بنا دیا ہے، اور جوش و جنون میں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا ان کی دھوس میں آ جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ایسا ہوا بھی نہیں، اور آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ٹرمپ بجانا چاہیں تو وائٹ ہاؤس کی دیواروں پر تھاپ مار کر آواز تو پیدا کر سکتے ہیں، مگر وہ تالی نہیں ہوگی. ٹرمپ کی ایک طرفہ ٹیریف پالیسی انہیں عالمی بازار میں الگ تھلگ کر سکتی ہے، مگر یا تو یہ بات انہیں سمجھائی نہیں جا رہی ہے یا وہ پھر اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ٹیریف کے سلسلے میں نت نئے شگوفے ان کا معمول بن گئے ہیں. تازہ شگوفہ یہ حکم نامہ ہے کہ تمام بیرونی فلموں پر 100% ٹیریف عائد کیا جائے گا. حد تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کے باہر بننے والی تمام فلموں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، انہوں نے بیرونی ملکوں میں فلم بنانے کو قومی سلامتی سے جوڑ دیا ہے. اس کی کیا منطق ہے کوئی نہیں جانتا، شاید ٹرمپ بھی نہیں جانتے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کی وزارت تجارت سے یہی کچھ کہا ہے۔ ہر ملک کے فلم ساز اور ہدایت کار کہانی کی بنیاد پر طے کرتے ہیں کہ انہیں کس لوکیشن پر فلم تیار کرنی ہے۔ کئی دیگر ملکوں کے فلم ساز امریکہ میں فلم بندی کو ترجیح دیتے ہیں، تو کیا ٹرمپ اس کو بھی بند کروا دیں گے؟ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ اب وہ چین سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مگر ان کی سنک انہیں کب کیسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ جن ملکوں سے مذاکرات کے اشارے مل رہے ہیں ان میں چین کے علاوہ ہندوستان، جنوبی کوریا اور جاپان شامل ہیں۔ اس کے باوجود حالات پہلے کی طرح ہو جائیں گے اس خوشگمانی میں کسی کو بھی نہیں رہنا چاہیے۔ رائٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی ٹیریف پالیسی کی وجہ سے عالمی معیشت سست رفتاری کے بہت قریب جا پہنچی ہے، جسے آزاد تجارت کی وجہ سے پچھلی دہائیوں میں کافی طاقت ملی ہوئی تھی۔ رائٹر نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کئی بڑی کمپنیاں اپنے سیل ٹارگٹ پر نظر ثانی کر رہی ہیں، بزنس پلان کو تبدیل کر رہی ہیں اور افرادی قوت کو بھی کم کر رہی ہیں۔ کئی کمپنیاں تو کیا کئی معیشتیں بھی اپنی شرح نمو کے تعلق سے تذبذب کا شکار ہو چکی ہیں۔ بینک آف جاپان نے شرح نمو کے تعلق سے پچھلے ہفتے ہی اپنی پیش گوئی کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندے خدا گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی گناہ انسان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔ عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ کئی پروگراموں میں آپ سے بچوں کی دینی تربیت کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ آج پھر اسی موضوع کی اہمیت و حساسیت کے خاص طور پر عصر حاضر میں بچوں اور نوجوانوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں گھر والوں کی معلومات اور آشنائی کی اہمیت کے پیش نظر آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث سے کر رہے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن خدا سے سوال کیا کہ پروردگارا، تیرے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو خدا نے فرمایا، بچوں کو دوست رکھنا، کیونکہ میں نے انہیں اپنی توحیدی فطرت کے مطابق خلق کیا ہے، اور اگر انہیں موت آ جائے تو سب کو اپنی رحمت کے ذریعے بہشت میں داخل کر دوں گا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچے لڑکپن کے دوران فطری طور پر برائیوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے بچوں کے قلوب دینی عقائد اور مذہبی حس کی تربیت کے لیے مناسب اور آمادہ ہوتے ہیں۔ در حقیقت بچے کا قلب اس تیار ظرف کی مانند ہے جو والدین اور اساتذہ کی طرف سے دی جانے والی معنوی اور اخلاقی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، کوئی بھی انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ پھر سے پیدا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں آ کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور معصوم بچے کی مانند پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ملکوت اعلیٰ تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. دینی کردار دراصل دینی جذبات کا ہی نتیجہ ہے اور انسان کی معنوی ضروریات کا دار و مدار بھی اسی دینی کردار پر ہے. انسان اسی ضرورت کے تحت دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے اندر دینی جذبات کو تربیت دینے کی کوشش کرتا ہے. آج کل فطرت سے غفلت برتنے کی وجہ سے انسان اپنی معنوی ضرورت سمیت بہت سی فطری ضروریات کو نظر انداز کر دیتا ہے. گھر اور کنبہ دینی تربیت کے اولین مرکز کی حیثیت سے لوگوں کی فطری اور معنوی کشش اور جاذبیت کے تحت بنیادی کردار کا حامل ہوتا ہے. اسی لیے گھر اور کنبہ انسان خاص طور پر لڑکپن کے دوران ان کے عقائد کے تکوینی ڈھانچے کو تشکیل دینے میں نہایت ہی مؤثر واقع ہوتا ہے. البتہ دینی تربیت کا تعلق باہر کے ماحول اور عوامل سے ہوتا ہے جو در حقیقت ایک باطنی رابطہ ہے اور یہ باطنی رابطہ دینی تربیت کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے. لیکن اس باطنی رابطے کے ذریعے مثبت اور منفی جہت کی طرف ہدایت کا براہ راست تعلق گھر اور کنبے کے تربیتی ماحول اور اس کے بنیادی ڈھانچے سے ہوتا ہے. اس روح سے بچوں کے رجحان کو دینی تعلیمات کی طرف موڑنے میں منشاء تربیت اور اس کی مختلف روشوں پر والدین کو خاص توجہ رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں والدین کا کردار کافی اہم ہوتا ہے. نفسیاتی تجربات کے مطابق عقائد کا پہلا سنگ بنیاد اس وقت رکھا جانا چاہیے جب بچے پہلی بار اپنے جذبات و احساسات کا تجربہ کرنے لگتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں سب سے پہلے رسوخ کرنے والے عقائد اور احساسات پائیدار اور دائمی ہوتے ہیں اور بچے اپنے دینی تجربوں کا پہلا آغاز گھر اور والدین کے ذریعے کرتے ہیں جو بچوں کے اندر دینی جذبات و احساسات کے بنیادی ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہیں. بچے دینی آداب و رسومات کو والدین سے سیکھتے ہیں اور وہ والدین کے عمل و کردار سے درس حاصل کرتے ہیں اور بعض عقائد بچوں کے اندر گھر میں والدین اور گھر کے ماحول سے منتقل ہوتے ہیں جو بچوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. بچے اور نوجوان والدین کے ظاہری کردار کی تقلید کرنے سے پہلے ان کے اندر موجود عقائد اور ان کے باطنی افکار سے متاثر ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے مذہبی پروگراموں کو ظاہری طور پر انجام دیتے ہیں اور ان کے قلبی اور باطنی ایمان کی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ ایسے گھرانے میں بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں والدین کے کردار کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور کبھی اس کے برعکس ان کی تربیت کا بچوں پر منفی اثر ہونے لگتا ہے. جناب ڈاکٹر عبدالعظیم کریمی جو تربیتی مسائل کے ماہر ہیں اس بارے میں کہتے ہیں کہ ابتدا میں بچوں کے اندر دین کو قبول کرنے کی خاصیت ہوتی ہے اور وہ فطری طور پر دین دوست ہوتے ہیں اور اگر بچوں کی ان صلاحیتوں کی تربیت صحیح طور پر نہ کی جائے تو ان کے اندر موجود دینی قبولیت کا جذبہ دین گریزی میں تبدیل ہو جاتا ہے. دینی تربیت کے سلسلے میں ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں پر حد سے زیادہ سختی اور اسی طرح حد سے زیادہ ڈھیل یا چھوٹ دینے کی صورت میں بچوں کی صحیح طور پر دینی تربیت نہیں ہو سکتی بلکہ اس طرح کے رویے کا بچوں پر منفی اثر ہوتا ہے. اور وہ گھرانے جہاں بچوں کی حقیقی ضروریات اور ان کی نفسیاتی مسائل پر توجہ دیے بغیر زبردستی انہیں دینی آداب و مسائل سیکھنے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو ایسے بچے در حقیقت دینی تربیت سے آشنا ہونے کے بجائے اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں. جناب ڈاکٹر عبدالعظیم کریمی ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پھول کے درخت کو اس کے تناسب اور اندازے کے مطابق پانی دیا جاتا ہے۔ اگر پانی دینے میں زیادہ روی سے کام لیا یا اس پر توجہ نہ دی تو یہ درخت سوکھ جائے گا اور اس کا پھول مرجھانے لگے گا۔ دینی تربیت میں بچوں کی عمر اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماہرین نفسیات کی تحقیق کے مطابق دینی جذبات اور احساسات دوسری نفسیاتی ضروریات کی طرح مخصوص مراحل کے تحت انسان کے اندر تشکیل پاتے ہیں۔ ان مراحل کا تعلق انسان کی عمر سے ہوتا ہے۔ بعض ماہرین نفسیات نے دینی کردار میں آنے والی تبدیلیوں کو چار مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ البتہ یہ چاروں مراحل ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ان مراحل میں سے ہر ایک مرحلے کی خصوصیات کی شناخت اور اس موقع پر دینی تعلیمات اور بچوں کی صلاحیتوں کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ دینی باتوں اور بچوں کی ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتوں کے درمیان توازن اور مطابقت والدین کے لیے ان کی دینی تربیت اور نشو نما میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بعض ماہرین نفسیات کی نظر میں اس عمل کا پہلا مرحلہ تقلیدی مرحلہ ہے، جو 4 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 6 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ دینی تربیت کے بارے میں دوسرا مرحلہ حسی و پیار و محبت کا مرحلہ ہوتا ہے، جو 6 سال سے لے کر 11 سال تک جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ عقل و دلیل کا مرحلہ ہوتا ہے، جو نوجوانی کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اور آخری مرحلے کو عرفانی مرحلے سے یاد کیا گیا ہے، جس کا تعلق 16 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک کے بچوں اور نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ ایرکسون جیسے ممتاز اور بزرگ ماہر نفسیات اس مرحلے کو مذہبی جذبات و احساسات و عرفانی بینش کا مرحلہ جانتے ہیں، جو بچے گزشتہ دینی تربیت کے مراحل کو اچھے اور سالم گھرانے میں گزار چکے ہیں، وہ اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے مناسب آمادگی رکھتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے آخر میں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دینی تربیت کا مقصد فطرت انسانی میں موجود ذات حقیقی سے عشق کی تقویت اور اس کی تربیت کرنا ہے۔ بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں والدین کا کمال یہ ہے کہ وہ دلکش اور واضح مصادیق پیش کر کے کائنات اور خلقت خداوندی کے جلووں کو بچوں سے متعارف کرائیں۔ یقیناً یہ روش اور عمل بچوں کے رابطے کو خداوند عالم سے پائیدار اور مضبوط بنائے گا۔ دوسری طرف والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کی دینی فکر کو بہتر اور ارتقا بخشنے کے لیے دینی تجربوں کو پیار و محبت، خوش اخلاقی، صداقت و سچائی اور صبر و شکیبائی اور اچھے انداز میں منتقل کریں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ خطے میں فعال سفارتکاری، پاک ہند کشیدگی کم کرانے کے لیے وزیر خارجہ کا دورہ اسلام آباد، اپنے ہم منصب کے علاوہ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں۔ پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقوں کا آغاز۔ یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی مشترکہ جارحیت، کم سے کم 2 عام شہری شہید، 42 زخمی۔ اور ایران نے ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران نے ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ انٹرنیشنل امام رضا علیہ السلام کانفرنس مشہد میں منعقد ہوئی، جس میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف ممالک سے آنے والے مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے اسلامی ممالک میں اتحاد، ہم آہنگی اور انصاف قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ایران نے استفسار کیا کہ ہم مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات اور رنجشیں کیوں ہوں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور صہیونی حکومت میں بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امام رضا علیہ السلام عالمی کانفرنس نورانی راستے تک پہنچنے کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پاکستان کا ایک روزہ مصروف دورہ مکمل کر کے گزشتہ رات اسلام آباد سے تہران واپس آ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پاکستان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر پیر کی صبح اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ان ملاقاتوں میں پاک ہند کشیدگی کے سلسلے میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ پاکستانی رہنماؤں سے ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقاتوں میں ایران پاکستان تعلقات، بالخصوص اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں فروغ کی راہوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ انہوں نے ان ملاقاتوں میں ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے تحمل اور جنوبی ایشیا میں کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے عباس عراقچی کی ملاقات میں برصغیر میں جاری موجودہ کشیدگی کے علاوہ مغربی ایشیا، بالخصوص غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان کے صدر نے اس حساس وقت میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے دورے پاکستان کی قدردانی کی اور علاقے میں امن و سکون بڑھانے میں ایران اور پاکستان دونوں ملکوں کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں شہری دفاع کی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی جن ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقیں کی جا رہی ہیں ان میں مرکز کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر بھی شامل ہے۔ بہت سے حلقے ان مشقوں کو پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ منگل کو ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس ایس ڈی آر ایف کی جانب سے ڈل جھیل میں مشقیں کی گئیں۔ سری نگر کی خوبصورت ڈل جھیل میں ان مشقوں میں مختلف دستوں نے حصہ لیا اور انہوں نے پانی میں ڈوبنے والوں کو بچانے، کشتی کے حادثے اور کسی بھی قسم کے دہشت گردانہ واقعات سے نمٹنے کی مشقیں انجام دیں۔ ایس ڈی آر ایف کے ایک سینئر افسر نے اس موقع پر کہا کہ ان مشقوں کا مقصد قدرتی آفات اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سیکورٹی اور ریسکیو تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے وزیر خارجہ اور سروسز چیفز کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سروسز چیفز کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم آفس کے بیان کے مطابق اس موقع پر قومی قیادت کو علاقائی سلامتی کی صورتحال اور خطرات کے تناظر پر بھی بریفنگ دی گئی۔ قومی قیادت کو روایتی عسکری اقدامات اور ہائبرڈ وارفیئر کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ موجود قیادت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کو روکنے اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے قومی نگرانی میں اضافے، بلا تعطل بین الایجنسی کوآرڈینیشن اور آپریشنل تیاریوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے کے حملے میں سیکورٹی فورسز کے 7 اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 6 مئی کو بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے مچھ میں کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز کے 7 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ واقعے کے بعد علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جا سکے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پوری قوم بلوچستان میں امن، ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے نیو یارک میں یو این ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پچھلے چند برس کے مقابلے میں اپنے عروج پر ہے۔ اینٹونیو گوٹریس نے ہندوستان کو پاکستان کے خلاف جنگ شروع کرنے سے خبردار کیا اور واضح کیا کہ کسی بھی ایسے فوجی تصادم سے گریز کیا جائے جو قابو سے باہر ہو سکتا ہو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے لیے ان کا یہ پیغام ہے کہ یاد رکھیں، فوجی حل کوئی حل نہیں ہے، وہ امن کے قیام کے لیے اپنا دفتر دونوں ملکوں کی حکومتوں کو پیش کرتے ہیں، وہ ایسے ہر اقدام میں تعاون کے لیے تیار ہیں جو کشیدگی میں کمی لائے، سفارتکاری کی ترویج کرے اور ایک بار پھر امن کا عزم کرنے کی حوصلہ افزائی کرے۔ ادھر پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس ہوا ہے، جس میں پاک ہند کشیدگی سے پیدا صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر کشمیریوں کے اہداف و مقاصد کے مطابق حل ہونا چاہیے، خطے کے ممالک کے ساتھ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان پہلگام واقعے کی آزادانہ، شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے گزشتہ رات کے حملے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی خبر ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی نے بتایا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ پر پیر کی رات غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں کم سے کم 2 افراد شہید اور 42 زخمی ہو گئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں متعدد کی حالت نازک ہے، جس کے پیش نظر شہید ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے میڈیا ذرائع نے یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے مشترکہ حملے میں 21 شہریوں کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور گولہ باری میں دسیوں عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کی خیمہ بستی پر وحشیانہ صہیونی بمباری میں شہید ہونے والوں میں ایک کم سن بچی بھی شامل ہے۔ خان یونس شہر کی ایک رہائشی عمارت پر صہیونی بمباری میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے النصرات کیمپ پر بھی بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے النصرات کیمپ کے اطراف میں بھی بمباری کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اربوں ڈالر کی امداد روک دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ تعلیم نے اس سلسلے میں ہارورڈ یونیورسٹی کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے نام امریکی محکمہ تعلیم کے مکتوب میں بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی کی تحقیقات اور دیگر امور سے متعلق اربوں ڈالر کی امداد معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ تعلیم نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بتایا ہے کہ اگر حکومت کے احکامات اور مطالبات کے مطابق عمل نہیں کیا گیا تو امداد معطل رہے گی۔ بیروت کے عربی اخبار روزنامہ الاخبار نے لکھا ہے کہ شام میں داعش گروہوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ روزنامہ الاخبار نے شام میں دہشت گرد گروہ داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں حکمرانی کرنے والے عناصر کی جانب سے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کے پیش نظر ملک میں دہشت گرد گروہ داعش کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ شام کی ناگفتہ بے سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورس کے زیر انتظام شمال مشرقی شام کے علاقوں میں اس سال کے آغاز سے داعش کی تشویشناک نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، جس سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور ملک پر حکمرانی کرنے والے دہشت گردوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات اور کشیدگی کی روشنی میں داعش کے شام میں واپس آنے کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں۔ ادھر شام کے انسانی حقوق کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جنوری 2025 کے آغاز سے اب تک داعش کے دہشت گردوں نے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر انتظام علاقوں میں 71 دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں، جن میں مسلح حملے، بم دھماکے اور قتل و غارت شامل ہے۔ یہ حملے دیرہ زور میں 59 مقامات پر، الحسکا کے 9 مقامات اور رقہ میں 3 مقامات پر کیے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ داعش کی سرگرمیاں مشرقی شام، خاص طور سے عراق کے ساتھ مشترکہ سرحدوں سے ملنے والے علاقوں میں جاری ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شام کے علاقے الحسکا کے مضافات میں امریکی اڈوں پر برسوں سے داعش کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے جنوبی لبنان کے علاقے تیر حرفہ پر کئی بار حملہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے تحریک حزب اللہ اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ لبنانی ابلاغیاتی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے علاقے تیر حرفہ پر پیر کی رات توپ خانوں سے بھی گولہ باری کی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں شدید بارش کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ریاست گجرات کے مختلف علاقوں میں آج منگل کو اچانک ہونے والی موسلا دھار بارش کی وجہ سے لوگوں کے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے اور اس بارش نے 14 افراد کی جان بھی لے لی۔ اطلاعات کے مطابق شدید بارش کے نتیجے میں 16 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد میں 3 افراد کی موت بجلی گرنے سے ہوئی ہے اور 4 افراد کی موت درخت گرنے سے ہوئی ہے۔ بے موسم اور اچانک ہونے والی اس شدید بارش نے 26 مویشیوں کی بھی جان لے لی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے 75% سے زیادہ حصے میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور 15 اضلاع میں بارش کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ ایران نے ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے مقابلے 30 اپریل کو پیرو کے دارالحکومت لیما میں شروع ہوئے تھے اور پیر کی رات اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نوجوان ویٹ لفٹروں کی 10 رکنی ٹیم نے ان مقابلوں میں 725 پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی اور چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ ویٹ لفٹنگ کے ان عالمی مقابلوں میں ایران کے نوجوان ویٹ لفٹروں نے مجموعی طور پر سونے اور چاندی کے 8-8 اور کانسی کے 3 تمغے جیتے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور برائیوں پر عذاب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے عذاب کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات بندے کی غلطی پر اس کے عذاب کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور دنیا میں وہ بظاہر عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کسی غلطی پر بندے کی معیشت تباہ ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر معیشت بہتر ہو لیکن عذاب کا تعلق قلب سے ہو، یعنی انسان لذت عبادت سے محروم ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیشت میں تنگی کا عذاب سختر ہے یا لذت عبادت سے محرومی کا عذاب بدتر ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلوں اور اجسام دونوں کے عذاب ہوتے ہیں، معیشت میں تنگی اور عبادت میں سستی، اور قساوت قلب سے بڑھ کر بندے کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔